الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم فصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأسلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سامعین محترم عشرہ ذی الحجہ میں الحمدللہ ہم داخل ہیں اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے اس مہینے میں بڑی اہمیت کے حامل اس اعتبار سے ہیں کہ دو بڑی اہم عبادتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سنوئی ہیں، ایک حج بیت اللہ اور دوسری قربانی کی عبادت ہے. الحمدللہ یہ بات ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو یہ ہماری دو نشستیں ہوں گی وہ انہی دو موضوعات کے تحت ہوں گی. الحمدللہ حج بیت اللہ، اس کی فضیلت، اہمیت، فرضیت اور مناسک کے حج، اور ابتدائی جو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت پچھلی نشست میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھی تھی. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں جو قربانی کی عبادت ہے، انشاءاللہ اس ذیل میں چند گزارشات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گی. یہ سنت ابراہیمی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے اس عمل کو جاری فرمایا کہ جس کی یاد میں ہم الحمدللہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور کی قربانی ہے کہ جو کہ پیش کرتے ہیں. یہ اصل میں ایک داستان عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس میں قربانیوں کا ایک تسلسل اور امتحانات سے پر ایک زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو کہ ہمیں نظر آتی، اور اسی کے تسلسل میں جو قربانیوں کا کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اکلوتے جواں سالہ بیٹے کو بھی اپنے طور پر ذبح کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، اور خلیل اللہ اللہ کے دوست کا امتحان مطلوب تھا اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں وہ پورے اترے. لیکن یہ ہے کہ اس اپنے بیٹے کی محبت کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کرنے کے حوالے سے یہ عمل اتنا محبوب ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو جاری فرما دیا. اور قرآن مجید بلکہ حدیث مبارکہ کے جو ابتدا میں میں نے اس کا متن آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس میں یوم النہر یعنی قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ یہی جانور کا خون بہانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عامل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی یوم النہر عید الاضحیٰ کے دن فرزندِ آدم کا کوئی عمل وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہیں ہے. اور مزید روایت میں آگے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر وہ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ یوم النہر کا یہ محبوب ترین عمل قربانی، اور جیسے میں نے عرض کیا یہ ایک قربانیوں کا تسلسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. آج کی نشست میں یہ جو داستان عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو انشاءاللہ انہی امتحانات کے جو بھی واقعات قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اور سیرت مطہرہ سے ہمیں تفصیلات پتہ چلتی ہیں، اسی روشنی میں بہت اختصار کے ساتھ چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، جب ہم حیات ابراہیمی کا علیہ السلام مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو دو طرح کے امتحانات ہیں کہ جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں. ایک فکر و نظر کا امتحان اور دوسرا عملی امتحانات. اور فکر و نظر کے امتحان میں بھی اور عملی امتحانات دونوں میں ایک عظیمت کا پہلو ہے، ایک عزم کا پہلو ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں، دین اسلام میں دو کیفیات، دو اصطلاحات کے تحت بیان کی جاتی ہیں، ایک رخصت کا پہلو ہے اور ایک عظیمت کا پہلو ہے. یعنی رخصت کے پہلو میں کچھ رعایتیں ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کو دی جاتی ہیں کسی شریعت کے حکم کے اعتبار سے، اور ایک عظیمت کا پہلو ہوتا ہے کہ نئی عزم کے ساتھ اور پوری اسپرٹ کے ساتھ اس اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، بجائے اس کے کہ رخصت کا پہلو اختیار کیا جائے، نہیں، عزم عظیمت کا پہلو اختیار کیا جائے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام میں جب جان پر بن آئے تو کلمہ کفر کہنے کی رخصت ہے. یعنی کبھی ایک ایسا کوئی موقع ایک بندہ مومن کے پاس آ جائے کہ اس کی جان پر بن آئے، تو لہٰذا یہ ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. لیکن ایک درجہ ہے عظیمت کا کہ میں اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں ادا کروں گا چاہے جان جاتی ہے جائے. یہ دونوں پہلو ہیں، رخصت ہی بھی ہے جن اسلام میں موجود ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے دل میں وہ کفر کی کیفیت نہ ہو، بس اوپر اوپر کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچائے جائے. اس میں دونوں مثالیں کہ جو کہ شریعت میں ہمیں نظر آتی ہیں، سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، یعنی شوہر اور بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مکی دور بالکل ابتدائی دور، اور اس میں کس طرح سے زد و کوب کیا گیا دونوں کو، حضرت سمیہ کو بھی، حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے عظیمت کا پہلو اختیار کیا، زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کیا، اپنی جان ہے کہ جو کہ قربان کر. لیکن انہی کے صاحبزادے ہیں کہ جو کہ ابو جہل نے بہت تکلیف دی، اذیت دی، انہوں نے اوپر اوپر کلمہ کفر کہہ کے اور اپنی جان جو ہے وہ اس کی خلاصی وہ کروا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے روتے پہنچے کہ بھائی میں نے اپنی یہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا دل سے کہا ہے کلمہ کفر یا اوپر اوپر زبان سے کہا ہے؟ کہ نہیں، اوپر اوپر کہا ہے، دل میں میرے ایمان ہے. تو کہا کہ بالکل رخصت ہے. تو یہ دونوں پہلو ہیں کہ جو شریعت میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جو حیات ابراہیمی ہے علیہ السلام، یہ وہ قربانی کی عظیم داستان ہے کہ جس میں ہمیں رخصت کے بجائے عظیمت کا پہلو ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے ہر سطح پر، چاہے وہ نظریاتی سطح کے امتحان ہوں، فکری امتحان ہوں، اور چاہے عملی امتحان. اب میں ذرا واقعات کے ذیل میں یہ دونوں امتحانات میں جو عظیمت کے پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جہاں جس گھرانے میں آنکھ کھلتی ہے، یہ گھر کیسا گھر ہے؟ یہ گھر ہے کہ جس میں باپ کون ہے؟ اپنے علاقے کا پنڈت ہے، بت تراش ہے، آزر، اور بت بنا کے اور اس کی پوجا پاٹ ہے کہ جو کہ ہوتی تھی، اور گھر میں باپ ہے کہ جو کہ بت تراش تھا اور علاقے کا پنڈت تھا، اور یہ سیٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی خالی تھی، باپ کے بعد جو ہے وہ سیٹ خالی تھی، اور اس پر بیٹھ کر جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں پنڈت کے، وہ سارے پروٹوکولز ابراہیم علیہ السلام کو مل سکتے تھے. اور اکثر و بیشتر ایک عام انسان کیا کرتا ہے، اپنے گھر کے جو بھی موروثی عقائد ہیں اسی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک رخصت کا پہلو ہے کہ جو کہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکانہ ماحول گھر میں نظر آیا ابراہیم علیہ السلام، تو لہٰذا یہ ہے کہ مباحد تھے، تو اس شرک اور مشرکانہ ماحول سے اور باپ کا جو غلط عقیدہ ہے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ عظیمت کا پہلو ہے کہ جو کہ اختیار کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ مشرک جو بھی باپ ہے اس کے عقائد سے جو ہے وہ اعلان برات کیا، اسے بھی جو ہے وہ توحید کی دعوت. اسی طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے اس میں بھی کہیں ستارہ پرستی ہے، کہیں چاند پرستی ہے، کہیں سورج پرستی ہے، اور یہ واقعہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانعام میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، پڑھنے کے لائق ہے. قرآن مجید میں سورۃ الانعام آپ گھر پہ جا کے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں ان آیات کا. تو اس مشرکانہ ماحول میں بھی ایک رخصت کا پہلو تو یہ ہو سکتا تھا کہ اسی لوگوں کے عقائد کو تو ہے وہ تسلیم کر لیتے ابراہیم علیہ السلام، جن کے درمیان وہ بس رہے تھے اور رہ رہے تھے. عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، رخصت کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ بھی اب میں علاقے والوں کے عقائد کے خلاف بات کروں گا تو علاقے والے میرے خلاف ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ انہی کے عقائد کو تسلیم کر لیا جائے، عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی عظیمت کا پہلو ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتا، اور یہ ہے کہ ان کا ایک خاصہ تھا کہ یہ خود تو توحید پر گامزن تھے لیکن لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے، اور یہ ہے کہ ایسے دلائل سامنے رکھتے تھے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ واقعتاً غلط ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک. تو لہٰذا یہ جو ستارہ پرستی رائج تھی ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، لہٰذا وہ پورا واقعہ سورۃ الانعام میں نقل ہوتا ہے کہ ستارہ پرست لوگ ہیں، ستارے نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہاں جاتے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی یہ میرا رب ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ میرا رب ہے. لیکن جیسے ہی ستارے ڈوبتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈوبنے والے رب تو نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا رب تو جو ہے وہ اس طرح کی ایک جھول اس کی شخصیت میں نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈوب جائے. اسی طرح چاند پرست لوگوں کے پاس گئے اور اس کی پوجا پاٹھ چل رہی تھی، وہاں جا کے کہا کہ بھئی یہ چاند میرا رب ہے، صرف سمجھانے کے لیے. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ یہ ڈوبنے والے تو رب نہیں ہیں، اور اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر سورج پرست لوگوں کے پاس گئے، وہاں پر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کی پوجا پاٹھ چل رہی ہے، اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہا صرف سمجھانے کے لیے کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، اب وہاں اس مشرکانہ ماحول میں جو وہ نعرہ مومنانہ بلند کیا ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 اگر آپ جا کے دیکھیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو جب ہم جانور پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں اس سے قبل جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ آیت بھی ہے کہ جو کہ شامل ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یعنی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ پھیر لیا اس ہستی کی طرف، ان ستاروں سے، ان چاند سے اور سورج سے کہ جو رب ہو ہی نہیں سکتے، جو خود ڈوبنے والے، تو میں اپنا رخ پھیرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ان تمام چیزوں کو، آسمان و زمین کو بنانے والے، یکسو ہو کر، حنیف ہو کر، اور وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ. لہٰذا افسوس ہوتے ہیں کہ اس مشرکانہ ماحول میں یہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا اور عظیمت کا پہلو اختیار. پھر ہم جانتے ہیں کہ جس ملک میں ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں رہنے والوں کا ایک اجتماعی طور پر ایک بت خانہ تھا، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے بت تھے کہ جو لوگوں نے وہاں پر جمع کیے ہوئے تھے، وہاں پر بت پرستی چلتی تھی وہاں جا کر. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت نالت تھے اس عمل سے، اس مذہبی شرک سے کہ جو کہ رائج تھا، بت خانے میں چھوٹے بڑے بت ہیں اور ان کی پوجا پاٹھ چل رہی. تو ابراہیم علیہ السلام تاک میں تھے کہ کب یہ قوم میلے ٹھیلے میں باہر جائے اور میں پیچھے سے داخل ہو کر اور ان بتوں کے ساتھ کوئی کام کروں، انہیں توڑ پھوڑ دوں تاکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دوں کہ یہ کتنے بے بس ہیں. کہ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، دفاع نہیں کر سکے، اور تم ان پر جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ہمیں کچھ جو ہے وہ بچائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تذکرہ بھی بڑی شان کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں اور آیات 53 تا 67 میں جا کے آپ دیکھیں گے یہ پورا واقعہ نقل ہوتا ہے. قوم میلے ٹھیلے میں گئی، ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر اور بت خانے میں داخل ہوئے، تمام بتوں کو توڑا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اس کو سلامت رکھا، اور اپنا جو آلہ واردات تھا کلہاڑا وہ بھی اس بت کے کندھے پہ لٹکا کر واپس آ گئے. اب جب قوم میلے ٹھیلے سے واپس آئی اور اپنے بتوں کا حال دیکھا، سب ٹوٹے پڑے ہیں، تو لہٰذا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک غصہ اور ایک انتقام کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک نوجوان کے جو انہی بتوں کے حوالے سے برا بلا کہتا رہتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، شاید اسی نے کیا ہو. لہٰذا بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام اور کہا کہ یہ تم نے کیا ابراہیم؟ تو اب یہی سننا تھا ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ سب سے بڑا بت ہے کہ جو کہ سلامت ہے، اور جو سرکمٹینشل ایویڈنس ہے، جو قرائن بتا رہے ہیں، جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس سے برآمد ہوا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. لہٰذا اب یہ توحید کا سفر کرا دیا، حقیقت منکشف کر دی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے جیوں میں لوٹے ہیں اور اپنے جیوں میں سوچا اور غور کیا کہ بھئی یہ کیا بات کہہ رہا ہے ابراہیم، کہ آپ اس بڑے بت سے ہم کیسے پوچھیں؟ ہم ان سے مانگتے ہیں ہمیشہ، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ہمارے سوال کا کوئی جواب دیتے ہوں، کوئی رپلائی کرتے ہوں. لہٰذا بس جہالت میں کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ ادا کیے کہ جو سورہ انبیاء میں آتے ہیں کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم ایسے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو حقیقت منکشف کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، اس مذہبی شرک کی جو ہے وہ نفی کر دی. لیکن حقیقت کا منکشف ہو جانا یہ بالکل الگ بات ہے، اور حقیقت کو قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے. لہٰذا وہ نہ ہنجار قوم حقیقت کو قبول نہیں کیا، اس نے حقیقت منکشف اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کر دی. لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیں عظیمت کا پہلو ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتا ہے، مذہبی شرک کی بھی جب نفی ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور شرک وہاں پر تھا ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، اور وہ ہے سیاسی شرک. یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا عراق کا وہ نمرود تھا، اور یہ نمارد، عراق کے جو بھی بادشاہ آتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نمرود. بہت سارے نمارد ہیں، اصلی نام تو ان کے کچھ ہوتے تھے دوسرے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا عراق کا اسے لقب دیا جاتا تھا نمرود. جس طرح سے مصر کے بادشاہوں کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون. بہت سارے فرائن مصر ہیں کہ جو کہ گزرے، نام ان کے اپنے ذاتی الگ ہوتے تھے. لیکن اسی طرح سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اسے پتا چلا کہ بھئی مجھے معبود تسلیم کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام تو پتہ نہیں کس معبود کی یعنی پرچار کر رہے ہیں میرے علاقے میں، میری سلطنت میں، تو کال کر لیا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت نے نمرود اپنے دربار میں. اب دربار ہے کہ جو کہ سجا ہوا ہے، جاہو جلال بادشاہ کا اس کے درباری ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے اپنے رب کا تعارف ہے کہ جو کہ کراتے ہیں کہ اس قال ابراہیم. اب یہ واقعہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا بھی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو جہالت میں آ کے اس نے کہا قال انا احیی و امیت. نمرود نے کہا کہ ارے یہ تمہارا رب نہیں کرتا، یہ تو میں کرتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک جاہلانہ اقدام کیا، ایک سولی چڑھنے والا اپنے جرم کی نتیجے میں اسے بلایا، جو سزا پانے والا تھا، سولی چڑھنے والا تھا، اسے بلا کے اسے چھوڑ دیا، اسے معاف کر دیا، اور ایک معصوم انسان کو پکڑ کے اسے سولی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھو یہ تو میں کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اب یہاں تو دلائل بہت سارے دیے جا سکتے تھے، منطقی دلائل کہ یہ کیا بات ہوئی، میں جس رب کا تعارف کرا رہا ہوں وہ تو ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان کو جو ہے وہ یعنی بڑا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اسے موت دے رہا ہوتا ہے، اور تم نے ایک بنے بنائے انسان کو زندگی اور موت کا تصور تم دے رہے ہو، انتہائی احمقانہ بات، لیکن کوئی اس طرح کی دلیل نہیں دی ابراہیم علیہ السلام نے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایسا ایک سوال کیا بلکہ ایک جملہ کہا نمرود کو کہ مسکت جواب، یعنی سوال کیا اور جملہ کہا کہ جس کا جواب اسے بنے نہیں پڑا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تم رب کے دعوے دار ہو تو اس سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھو. اب اس کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ کھینچا ہے قرآن مجید نے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، وہ کافر مبعوث ہو گیا، یعنی حقہ بکا ششدر رہ گیا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کوئی جواب بن نہیں پڑا اس کا. لہٰذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مسکت دندان شکن جو ہے وہ ایسا سوال کیا کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں، اور حقیقت منکشف کر دی. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت جو ہے وہ منکشف ہو گئی نمرود کے سامنے لیکن اس نے قبول نہیں کیا، اور ضد میں آ کے پھر اب اس نے جو اگلا اقدام کیا وہ ابھی بات آگے آ جائے گی، عملی امتحانات. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی مشرکانہ افعال ہو رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، گھر کے اندر باپ اس کے عقیدے کی نفی، پھر ستارہ پرستی کی جو ہے وہ نفی، مذہبی شرک کی نفی اور سیاسی شرک کی نفی، اور ہر جگہ پر عظیمت کا درجہ ہے کہ جو کہ اختیار کیا، ورنہ بادشاہ وقت کے سامنے اگر کوئی ایکسپلینیشن کال ہو جائے تو یہاں پر بھی ایک رخصت ہی انسان ڈھونڈتا ہے کہ بھائی بھاگو یہاں سے، ورنہ یہ تو چھوڑے گا نہیں مجھے، میں اس کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی رخصت ہی کا اکثر پہلو اختیار بندہ کر جاتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے عظیمت کا درجہ ہے کہ جو کہ اختیار کیا، اور بادشاہ وقت کے سامنے بھی نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کیا. اب اس کے بعد عملی امتحانات ہیں کہ جو کہ شروع ہوتے ہیں، یہ تو تھے فکری اور نظری امتحانات. اب عملی امتحانات میں آپ دیکھیں، یہ عملی امتحانات میں آپ غور کریں گے کہ اس میں بھی عظیمت کے پہلو ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں، اور سارے محبتوں کے امتحانات ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی گھر کی محبت، والدین کی محبت، وطن کی محبت، جان کی محبت، اور اپنے اکلوتے جواں سال بیٹے کی محبت، تمام محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان. اب ایک ایک کر کے ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں، یعنی سب سے پہلے گھر کی محبت، جب میں نے عرض کیا کہ باپ کون تھا، ایک پنڈت تھا، بت تراش تھا، لہذا اسے جو ہے وہ سمجھایا جب کہ ابا جان آپ کن معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھر، یعنی پتھر بنا کے اور انہیں پوجنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہذا باپ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا. اس نے کہا، اب یہ سورہ مریم میں یہ الفاظ آتے ہیں آزر کے، اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، لئن لم تنتہی، اور اگر تو اپنے اس عمل سے، اس دعوت سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں لازمن تجھے رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کے تو تجھے ختم کر دوں گا. وہجرنی ملیا، پس ابھی تو تم یوں کرو کہ فوراً میری نظروں سے یہاں سے نکل جاؤ، گھر چھوڑ دو. گھر سے نکلنے کی یعنی یہ حکم ہے کہ جو باپ نے دیا گھر سے نکالا، اور یہاں اچھے اچھوں کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں کہ جب ایک نوجوان کو جو ہے وہ گھر سے والدین نکال دیں. لیکن یہ ہے کہ اور یہ ہے کہ پھر اگر کوئی نکلنا بھی ہو نا، ایک عام نوجوان آج کا، اور اس کیفیت میں کہ بھئی میں تو حق بات بیان کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ گھر سے نکالنا ہے، تو آج کا جو نوجوان ہے وہ کیسے نکلے گا گھر سے؟ ارے آپ جائیں، آپ کا کام جانے. اور یہ ہے کہ میں تو آپ کو حق بات کہہ رہا تھا، نہیں ماننا نہیں مانے، جا رہا ہوں میں. اب یہ ہے نا لٹ والا انداز، ایک سختی والا انداز. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے کی اس ہٹ دھرمی پر بھی ایک نرم لہجہ ہے اور بڑے ادب کا معاملہ، کہ جو حکم ہے والدین مشرک بھی کیوں نہ ہو لیکن دنیا میں معروف طریقے سے رہنے کا اور ادب سے بات کرنے کا، تو یہ پہلو بھی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. کیسے نکل رہے ہیں اس دھمکی پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا، قال السلام علیک، اے بجان آپ پر سلامتی ہو، استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اور انہ کان بی حفیہ، اور میرا رب ہے کہ جو کہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، میں آپ سے بخشش مانگتا رہا ہوں. لہذا اب گھر کی محبت قربان کی، گھر سے نکل گئے، اس کے بعد والدین کی محبت، یعنی گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ وعدہ کر کے نکل رہے ہیں ابا سے باپ سے کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اپنے رب سے. لہذا یہ ہے کہ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بخشش مانگتے رہے جب تک باپ زندہ تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا باپ مرا ہے مشرک یعنی شرک کے عقیدے پر، تو پھر اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دی، کیونکہ حکم ہے شریعت کا کہ کافر جو بھی یہاں اس دنیا سے چلے جائیں، کفر ہی پر چلے جائیں، تو پھر ان کی بخشش کے لیے دعا نہ کی جائے. لہذا پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یہ بات آتی ہے کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرا من، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ جو آزر تھا، باپ تھا، وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسی کفر ہی پر وہ مرا ہے، تو وہ ان سے اعلان برات کیا، اس سے بیزار ہو گئے، پھر ان کے لیے اس کے لیے دعا نہیں کی. تو یہاں دیکھیں گھر کی محبت قربان کی، والدین کی محبت جو بچے کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے، اللہ کی محبت پر والدین کی محبت کو بھی قربان کیا. اب اس کے بعد قوم کی محبت بھی قربان کرتے ہیں. جس قوم میں انسان پلا بڑا ہوتا ہے اکثر و بیشتر اسی کے نظریات کو قبول کر لیتا ہے ان کی محبت میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام قوم کے بھی نظریات کو قبول نہیں کر رہا ہے، قوم کی محبت بھی ہے کہ جو کہ قربان کی. اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، اگر آپ پڑھیں جا کے، فرمایا کہ انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی بے شک ہم اعلان برات کرتے ہیں تم سے اور ان معبودان باطل سے کہ جو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی اعلان برات کرتے ہیں. کفرنا بکم، اور ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، ہم تمہاری کسی اس جہلانہ باتوں کو نہیں مانیں گے. لہذا قوم کی محبت بھی، اس کے نظریات کو بھی قبول نہیں کیا، نعرہ مومنانہ بلند کیا اللہ کی محبت پر، قوم کی محبت بھی قربان کی. اب اس سے آگے بڑھ کر ایک اور محبت کا امتحان ہے کہ جو کہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور سب سے زیادہ جو محبت انسان کو ہوتی ہے نا، وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہ دوسروں کی جانیں لے جاتا ہے انسان، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بات آئی اپنی جان کی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آیا یہ میری محبت پر اپنی قیمتی ترین اور محبوب ترین جان وہ قربان کرتا ہے کہ نہیں، تو لہٰذا اس امتحان میں بھی پورے اترے. ہم جانتے ہیں وہ عظیم واقعہ کہ جب نمرود اس کے سامنے نعرہ مومنانہ بلند کیا تو اس نے جھٹلایا، اور قوم نے جو ہے وہ جب یہ سارے بت توڑے ہیں تو ایک آگ کا الاؤ ہے کہ جو کہ جلایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آپشن ہے کہ جو کہ دے دیا گیا کہ ابراہیم یا تو اس آگ میں کود جاؤ یا ہمارے آبا و اجداد کے دین میں جو ہے وہ واپس آ جاؤ، چوائس یورس، چوائس تمہارے پاس. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی محبت پر اپنی جان کی محبت قربان کی. جیسے شاعر وہ کہتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامر. لہذا اس آگ میں کودے ہیں اللہ کی محبت پر، تو خلیل اللہ کو آگ میں جلانا تو مقصود نہیں تھا، مقصود تو رب کائنات کی طرف سے امتحان تھا، اس امتحان میں پورا اترے. تو اب آگ کا کام تو یہ کیمیکل لا جو کہ آج ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ آگ کا کام کیا ہے، اس کا لا کیا ہے کیمیکل، کہ وہ آگ جلاتی ہے، یہ لا کس نے بنایا؟ یہ لا سارے بنائے ہیں جس پر یہ کائنات حرکت کر رہی ہے، یہ لاز بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج ہمیں یہ بچوں کو فزیکل کیمیکل لاز اور یہ سائنس پڑھاتے پڑھاتے یہ رخ ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے، ہمارے پروفیسرز کو نہیں پھیرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، قانون بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو کیا اللہ اس آگ کا قانون بنا کے کیا پابند ہو گیا، کیا مجبور ہو گیا کہ نہیں اب آگ کے اس قانون کو روک نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، کسی کے لیے تبدیل نہیں کر سکتا؟ نہیں نہیں، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اب اللہ نے حکم کیا دیا؟ سورہ انبیاء میں کس شان کے ساتھ آیت نمبر 69 میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، قلنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی دو باتیں ہیں، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا.
کیونکہ زیادہ جو ٹھنڈک ہے وہ بھی نقصان کر دیتی ہے نا انسان کے اوپر. لہٰذا سلامتی والی ہو جائے یہ ایڈ کیا، یعنی اے آگ تو اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ خلیل کو میرے دوست کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے، ٹھنڈک بھی نقصان نہ پہنچائے، سلامتی والی ہو جائے. تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، زندہ سلامت ہیں کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے واپس آ گئے. تو لہٰذا اپنی جان کی محبت بھی قربان کی، گھر کی محبت قربان، اپنے والدین کی محبت قربان، وطن کی محبت قربان، اپنی جان کی محبت قربان، قوم کی محبت قربان. اب جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے تو پھر نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی پھر اس وطن کو چھوڑتے ہیں. لہذا وطن کی محبت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے جس وطن میں انسان پلا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں وطن کی محبت بھی اللہ کی محبت پہ قربان کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اور سورہ صافات میں یہ الفاظ آتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہ قال انی ذاہب الی ربی سیادین، کہ بے شک میں اب جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ مجھے کوئی راہ دکھائے گا، بس اللہ کے بھروسے پر میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں. اب آپ سوچیں اس زمانے میں کہ جب کوئی ٹرین نہیں، کوئی یہ اونٹوں کا سفر اور بس اس طرح کے سفر ہیں کہ جو کہ ہوا کرتے تھے اور لمبے لمبے اسفار ہوا کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں گئے، فلسطین گئے، شام گئے، مصر گئے، عرب گئے، اور کہاں کہاں جو ہے وہ ملکوں میں پھرتے رہے، اور کیا بیتی ہوگی اس سفر کے دوران، کتنے مصائب ہیں کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھیلے ہوں گے. کون جھیلتا ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ الا ماشاءاللہ رخصت کے پہلو کو اپناتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی عظیمت کا پہلو، اپنے وطن کی محبت بھی قربان کی، نکلے ہیں اللہ کے یعنی بھروسے پر، اور یہ ہے کہ پھر اب اگلی ایک اور محبت کا امتحان، اب بڑھاپا اس کی دہلیز، 87 برس کی عمر کو پہنچے ابراہیم علیہ السلام اور اولاد کوئی نہیں تھی اور مشن بہت بڑا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ مجھے اتنا بڑا تو نے مشن توحید کی علم برداری کا عطا کیا، اب اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے بعد کوئی اولاد کہ جو کہ میرے مشن کو آگے بڑھائے وہ میرے پاس نہیں، تو اب ہاتھ جوڑیں. اب یہ سورہ صافات کی اللہ سبحانہ بلکہ یعنی یہ یعنی بیوی اور بچے کی محبت سب سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یعنی جب پہلا بچہ پیدا ہوا بڑی محبت یعنی دعاؤں کے ساتھ، کون؟ اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ سے 87 برس کی عمر میں دعا کی ہے رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکو کاروں میں سے عطا کر. یعنی جو نیک والدین ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی اولاد کے بعد انہیں نیک بنانے کی صحیح نہیں کرتے، بلکہ وہ پیدائش سے پہلے ہی وہ نیک بنانے کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. ان کی دعاؤں میں بھی اپنے بچوں کی نیک اور صالح بننے کے حوالے سے وہ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکو کاروں میں سے عطا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دی، اور یہ اکلوتے بیٹے تھے بالکل. اب ایک اور کڑھا امتحان آ گیا کہ اپنے بیوی اور بچے کی محبت دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت پہ قربان کرتے کہ نہیں. اب دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیوی کو لو، بی بی حاجرہ کو، اپنے بچے اسماعیل کو لو، اور مکے کی وادی غیری زرعین میں بنجر زمین میں چھوڑا، لک و دک زمین میں، بالکل وہاں کوئی زندگی کے آثار، آج تو مکے کی سرزمین انتہائی آباد ہے، کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر، زندگی کے ہر آسائش وہاں پر موجود ہے، اور لاکھوں حاجی ہیں کہ جو کہ الحمدللہ وہاں پہنچے ہوئے بھی ہیں اور آباد بھی ہیں. لیکن اس وقت یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بالکل بنجر زمین تھی، کوئی لائف لائن نہیں تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. اب اللہ کو حکم آیا ہے بیوی بچے کو بالکل لک و دک صحرا میں مکے کی بنجر زمین میں چھوڑا. اللہ کی محبت پر اپنے بیوی اور اکلوتے دودھ پیتے بچے کی محبت بھی قربان، یہ اگلی محبت. پھر جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. خلیل اللہ سے ابھی ایک بہت بڑا امتحان لینا مقصود تھا. اب بچہ اسماعیل جو ہے وہ کس عمر کو پہنچے؟ والد تو پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب یہ 100 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام اب جوانی کی عمر کو پہنچے، وہ عمر کہ جب وہ اپنے والد کا دست و بازو بن سکے. اب اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ دکھایا گیا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اور دیکھنا مقصود تھا کہ اپنے اکلوتے جواں سالہ پیلوٹی کے بچے کو، جوان سالہ بچے کو میری محبت پر یہ قربان کرتا ہے کہ نہیں خلیل. تو لہذا اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب اس حکم کی تعمیل کے لیے پہنچے ہیں اور اپنے بچے سے رائے ہے کہ جو کہ لے رہے. اور یہ پورا منظر سورہ صافات کی آیات 102 سے 107، بلکہ کچھ ایک دو آیتیں اور بھی آگے بڑھا لیں، تو لہذا یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ اس میں آپ کو مل جائے گا. الفاظ کیا ہیں؟ فلما بلا ماؤس، جب اسماعیل علیہ السلام صحیح کی عمر کو پہنچے یعنی جوانی کی عمر کو پہنچے، تو اب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کر آئے ہیں، مسلسل خواب آ رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے مجھے یہ کرنا ہے، اب تم اپنی رائے بتا دو، تمہاری کیا رائے. یعنی دیکھنا چاہتے تھے کہ میری تربیت کا کوئی ریپلیکا، کوئی عکاسی بچے پر پڑی ہے کہ نہیں پڑی، میں اس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کر پایا ہوں کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو وہ سرنڈر کر دے. لہذا مشورہ کیا، رائے لی، لیکن آپ دیکھیں جو جواب آیا ہے نا، کس زبردست پائے کا جواب آیا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا. اسماعیل علیہ السلام نے والد سے فرمایا کہ قالا یا ابا تفعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا کہ اے ابا جان آپ کر گزریے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. کتنا خوبصورت جواب. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس ماں بی بی حاضرہ کی جو تربیت ہے اس کی عکاسی ہے کہ جو کہ اس جملے میں آپ سو سکتے ہیں. اور اس جملے پر ذرا غور کریں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان کرے ذبح، ہو جاؤں گا میں ذبح، ایک یہ انداز ہے، لیکن یہ تکبرانہ متکبرانہ انداز نہیں، اپنے عمل پر اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، بلکہ سپرد کس کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. اور یہ بندہ مومن ہر عمل میں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا میں کر دوں گا، نہیں، اگر انشاءاللہ کہہ دے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اپنی ذات پر وہ اکتفا نہیں کر رہا ہوتا کہ میں، میری کیا حیثیت ہے، اگر تو اس عمل کے کرنے میں اللہ مجھے ہدایت اور صلاحیت نہ دے تو میں تو کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. لہذا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کو شامل کیا اپنے اس عمل میں، اگر اللہ نے چاہا، اور یہ نہیں کہا کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ میں، یعنی الفاظ کیا ہیں کہ فرمایا گیا کہ قال یا ابتف الما تومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، بلکہ صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں. مطلب کیا ہے؟ بڑا عاجزی انکساری والا معاملہ ہے کہ بھئی میں انسانی تاریخ میں کوئی واحد شخص نہیں ہوں کہ جو ذبح ہو کے اور صبر کرنے والوں میں، یعنی صبر کرنے والا میں بن جاؤں گا، نہیں، بلکہ انسانی تاریخ تو بھری ہوئی ہے. اللہ کے احکامات پر بڑی بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اور وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ صبر کرنے والے. اور اگر مجھے آپ نے ذبح کر دیا، اللہ کے حکم سے میں ذبح ہو گیا، تو میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ انتہائی عاجزانہ یہ کلمہ ہے کہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا. اور یہ، اور پھر اب ہوا کیا، تفصیل وہ روایت میں آتی ہے کہ اپنے پیشانی کے بل لٹایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو، اور اپنے طور پر جو ہے وہ گلے پر آنکھیں بند کر کے چھری پھیر رہے ہیں. اچھا، اب کیونکہ ذبح کرانا تو مقصود نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ذبح ہو بھی نہیں سکتے تھے اسماعیل علیہ السلام، پتہ کیوں؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کسے آنا تھا؟ رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. تو ذبح تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، نہ کرانا مقصود تھا، امتحان مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام. تو آنکھیں بند کر کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ گلے پہ چھری چل رہی، لیکن وہ گلے پہ چھری نہیں چل رہی. جنت سے مینڈا ہے ایک جانور بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اسماعیل علیہ السلام کو الگ کیا گیا، چھری چلی ہے اس مینڈے پر. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ ونا دئی نہ ہوا یا ابراہیم، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، پس صدقت رویا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کزالک نزل محسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور خود ایگزامینر اللہ تعالیٰ جو ممتحن ہے وہ پکار اٹھ رہا ہے کہ امتحان بہت کڑا تھا، بہت بڑا امتحان تھا واقعتاً. آپ سوچیں، یہ ابھی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں تھی، اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، ابھی کوئی اولاد، اکلوتی اولاد، پہلوٹی کی اولاد، اور اولاد جو ہے وہ کہ جو اب دست و بازو بننے جا رہی تھی جوانی کی عمر میں، اور ایسی اولاد کہ جس میں ایک وصف جو قرآن نے نمایاں کیا اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ حلیم بردبار تھے اسماعیل علیہ السلام، ایسی اولاد سے تو اور زیادہ محبت باپ کی ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے کس شان کے ساتھ خلیل اللہ نے اپنے جوان سال بیٹے کو بھی اپنے طور پر اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک عظیم ذبیحہ ہے، ایک جانور مینڈا وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ قربان ہوا، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا. اور یہ ہے وہ سنت ابراہیمی کہ جسے پورا کرنے کے لیے فرزندان اسلام ہم سب ہر سال ذی الحجہ کو اور قربانی کے دنوں میں یہ جانور ہے کہ جو کہ قربان کرتے ہیں. اب دیکھیں، جب یہ پورا فلسفہ ذہن میں نہ ہو نا تو پھر رہ کیا جاتا ہے، وہ خون بہانا رہ جاتا ہے، گوشت کھانا اور تقسیم کرنا رہ جاتا ہے. بلکہ آج کل تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اتنے عظیم عمل میں اب ریاکاری کے عنصر بھی شامل ہو گئے، ایگزیبیشن کے عنصر بھی شامل ہو گئے، دکھاوا ہے کہ معاذ اللہ جو کہ شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لاکھوں کے بیل آ رہے ہیں، سیلفیز ہیں کہ جو کہ لی جا رہی ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر، جو ہے وہ اپنے پکچرز جانور کے ساتھ، اور فلاں اتنے لاکھ کا بیل اور یہ فلاں صاحب لے کر آئے، اس کی تشہیر ہو رہی. وہ بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ جب یہ شاعر کہتا ہے نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزہوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یعنی للہیت نکل گئی، باقی یہ نماز و روزہ اور حج اور قربانی سب چل رہی. تو بھائی اب دیکھیں قربانی کی روح کیا ہے، ذرا جائیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ کیا فرما رہا ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم. ہرگز اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچ رہا ہے. ارے یہی تو ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، گوشت ہے کہ جو کہ کھایا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں پہنچ رہی. اللہ کہہ رہا ہے ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی للہیت، تمہارے عمل میں اخلاص وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ ہوتا، اور یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ قربانی اور جانور کا خون بہانا تو یہ ایک عمل ہے نا، اس کے پیچھے پوری وہ داستان عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارا مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہا ہے، تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ پوری زندگی میں سنت ابراہیمی کو تمہیں فالو کرنا ہے جب جب شریعت کا حکم آئے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی من پسند چیزیں بھی جو ہے وہ قربان کرنی پڑے تو وہ کی جائے. یہ ہے فلسفہ قربان، یہ ہے وہ میسج کہ جو کہ اس داستان عظیمت میں ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں آج اپنے بیٹے کی گردن پہ تو چھری پھیرنے کا تقاضا ہی نہیں ہے نا، وہ تو جانور ذبح ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ کیا آج ہم جو بھی ناجائز خواہشات ہیں بیوی بچوں کی، کیا اس پر ہم چھری نہیں پھیر سکتے؟ یہ تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے. آج بچوں کی اور بیوی کے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسی حرام خوریاں ہیں کہ جو کہ ہم کر رہے ہیں، سودی قرضے لے کر اور بیگم کی خواہش پر اور بچوں کے کیریئرز بنانے کے لیے حرام میں منہ مارا جا رہا ہے، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے اسکولز کی فیس، ہائی فائی فیس وہ جمع کرائی جا رہی ہے، حرام میں منہ مارا. تو بھائی اس پر چھری چلنی چاہیے کہ کوئی حرام کا عنصر اپنے بیوی بچے کے اندر نہیں ڈالنا ہے، حلال ڈالنا ہے. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بیگم کی خواہشات پوری نہیں کی جائیں گی، بچوں کی خواہشات پوری نہیں کی جائیں گی، بلکہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ مانا جائے گا. کوئی مہندی نہیں، کوئی مائیوں نہیں، کوئی برات کا تصور نہیں، کوئی فائر ورکس نہیں، کوئی ڈھول ڈھماکے نہیں، کوئی ڈانڈیے نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے. اس پر چھریاں چلانی چاہیے. یہ ہے عید الاضحیٰ کا میسج، یہ ہے قربانی کا میسج. اور قربانی کا حاصل سورہ انعام میں آپ جا کے دیکھیں جس طرح سے وہ آیت آتی ہے، اسی پر بات میں ختم کر رہا ہوں کہ قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ رب العالمین کے لیے، وہ جہان والوں کا جو رب ہے اس کے لیے. یہ ہے وہ حاصل کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کرنا چاہتا ہے کہ پوری زندگی میں ہم اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو قربانی کا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے استحضار کے ساتھ ہم یہ قربانی کا جو بھی عمل کریں، یہ پوری داستان عظیمت ہمارے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا بھی جذبہ ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے. ہماری زندگیوں میں اس کے کچھ اثرات ہیں کہ جو کہ وہ نظر آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.